بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه قال باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. یہ بخاری شریف کی آخری کتاب کا آخری باب ہے. عام شارحین یہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب الرد علی الجہمیہ ہے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ بخاری شریف میں جتنی کتابیں ہیں کتاب الایمان کتاب العلم کتاب الطہارت کتاب الصلاۃ تو ان ساری کتابوں میں آخری کتاب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور یہ کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم جو ہے یہ اس کتاب کا تتمہ ہے. اور شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا افتتاح فرمایا کتاب اللہ سے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بخاری شریف شروع کی وحی سے یعنی کتاب اللہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ کے قلب مبارک پر پورا قرآن مجید اتارا اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر احادیث شریفہ کی شکل میں نازل فرمائی. تو بدء الوحی میں گویا کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد پھر کتاب الایمان سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک انسان کو اس کی زندگی میں جن جن مراحل سے گزرنا ہے ان تمام مراحل سے تعلق رکھنے والی ساری حدیثوں کو بیان فرمایا. تو کتاب کو شروع کیا کتاب اللہ سے، اور پھر کتاب الایمان سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری کتاب آئی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پڑھنے والوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں یا یہ اپیل کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا بیان بھی ہو گیا اور سنت رسول کا بیان بھی ہو گیا، اب تم مضبوطی سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامے رہو. ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تذلوا بعدی ابدا. میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو تم راہ راست سے ہرگز نہیں ہٹو گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف کو ختم فرما رہے ہیں اس تاکید پر، اس اپیل پر، اس درخواست پر کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے میں ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں ہے. اور آخری باب لائے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. اور اگر دائیں طرف والا پلڑا بھاری رہا تو جنت ملے گی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. دائیں طرف والا پلڑا جس کا بھاری رہے گا وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور دائیں طرف والا پلڑا اگر ہلکا رہا اور بائیں طرف والا بھاری رہا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا اور ہمارے ایک ایک عمل کا وزن ہوگا. جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا جز بنائے گا اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا اس کا تو دائیں طرف والا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ فلاح پائے گا، جنت میں جائے گا. اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام نہیں کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا، تو قیامت کے دن دائیں طرف والا اس کا پلڑا ہلکا رہے گا اور اللہ تعالی شانہ کی رضا اسے حاصل نہیں ہوگی اور جنت سے وقتی محرومی ہو سکتی ہے یا اللہ حفاظت فرمائے دائمی محرومی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ جو کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم، عام شارحین کے قول کے مطابق آخری کتاب ہے اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تتمہ ہے. اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود کیا ہے، اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک باطل فرقے کے باطل نظریے کو رد کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور کے بعد تابعین کے دور سے آج تک جتنے باطل فرقے دنیا میں وجود میں آئے ان میں سے اکثر عقل پرست ہیں. جو لوگ وحی کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. علم کے تین ذرائع ہیں. ایک ذریعہ ہے حواس خمسہ، فائیو سینسز. دیکھنے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ الیاس ہے، دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ یونس ہے، دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ نیلا رنگ ہے، یہ سبز رنگ ہے، یہ لال رنگ ہے. دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ خطرناک جانور ہے، یہ بے خطر جانور ہے. دیکھنے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، سننے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. جیسے اس وقت آپ گفتگو کو سن رہے ہیں، اس سے علم حاصل ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کسی کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے. ہنسنے کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ کوئی خوشی میں ہے. کوئی چیختا چلاتا ہے تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے. کوئی کھراٹے لے رہا ہے تو آپ کو علم ہوتا ہے، بغیر دیکھے صرف سن کر کے کوئی نیند میں ہے. آنکھوں سے علم حاصل ہوتا ہے، کان سے علم حاصل ہوتا ہے، ناک سے علم حاصل ہوتا ہے. خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اچھی چیز ہے، یہاں کوئی بری چیز ہے. چکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز میٹھی ہے. زبان یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، زبان سے علم حاصل ہوتا ہے. پکڑنے سے علم حاصل ہوتا ہے، پکڑنے سے یہ چیز نرم ہے، یہ چیز سخت ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے. تو علم کا ایک ذریعہ یہ ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں رحم مادر سے اس دنیا میں نکالا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے تمہیں نکالا اس دنیا میں، اس دنیا میں اللہ لایا، اور حالت تمہاری کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب نکیرہ تحت النفی آتا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تم کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا. پھر علم کیسے حاصل ہوا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدت. اور اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے آنکھوں کو بنایا، اور تمہارے لیے کانوں کو بنایا، اور تمہارے لیے دلوں کو بنایا. یہ جو فائیو سینسز ہیں، ان فائیو سینسز میں سے سب سے زیادہ علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہے اور کانوں سے ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے فائیو سینسز میں سے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا جن کو ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں. علم کے لیے فیلنگ کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے زبان کو اتنا استعمال نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے ناک کو اتنا استعمال نہیں کرتے، اکثر استعمال کرتے ہیں کانوں کو اور آنکھوں کو. تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تو علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی اور کان عطا کیے، اور آنکھ اور کان کا ذکر کر کے فائیو سینسز کی طرف اشارہ کیا. والافئدت، اور میں نے تمہیں دل عطا کیے، اور دل سے اشارہ کر دیا عقل کی طرف. یہ دل اور دماغ جو ہے اس کا آپس میں بہت قوی رابطہ ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو ایک ذریعہ علم کا حواس خمسہ ہے، دوسرا ذریعہ ہے عقل. عقل، اور عقل سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے نہیں. حواس خمسہ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے آگے کی چیزیں عقل سمجھتی ہے. جیسے اس کمرے میں آکسیجن ہے، اب اسے آپ حواس سے خمسہ اور فائیو سینسز سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کامیابی نہیں ہوگی. آکسیجن آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، کانوں سے سنا نہیں جائے گا، ناک سے کانوں سے سنا نہیں جائے گا، ناک سے سونگا نہیں جائے گا، زبان سے چکھا نہیں جائے گا، ہاتھ سے محسوس نہیں کیا جائے گا. پھر بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہر شخص یہ کہے گا کہ یہاں پر آکسیجن ہے. کیسے پتا چلا کہ آکسیجن ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے. اس لیے کہ ایک قاعدہ عقل نے مقرر کر لیا ہے کہ بغیر آکسیجن کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہاں سب زندہ ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ آکسیجن ہے، مگر فائیو سینسز کو اس کا پتہ نہیں چلتا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا آکسیجن، زبان سے چکھا نہیں جا رہا ہے، ناک سے سونگا نہیں جا رہا ہے، اور ہاتھ سے محسوس نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے میں نہیں مانتا کہ یہاں آکسیجن ہے، میرے لیے یہی دلیل ہے یہ پانچ چیزیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ ان پانچ چیزوں کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اسے عقل کہتے ہیں. اور عقل کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک ان فائیو سینسز کی رسائی نہیں ہے. تو علم کا ایک ذریعہ ہے فائیو سینسز، علم کا دوسرا ذریعہ ہے عقل، اور علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہے جسے وحی کہتے ہیں، وحی. اور عقل سے حاصل شدہ علم اور وحی سے حاصل شدہ علم کے درمیان وہی فرق ہے جو فائیو سینسز کے سے حاصل شدہ علم اور عقل سے حاصل شدہ علم کے درمیان ہے. جس طرح عقل سے حاصل شدہ علم فائیو سینسز اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اسی طرح وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا عقل ادراک نہیں کر سکتی. اور جس طرح عقل سے حاصل ہونے والے علم کو کوئی فائیو سینسز سے سمجھنے کی کوشش کرے اسے لوگ بے عقل کہیں گے، اسی طرح وحی سے حاصل ہونے والے علم کو اگر کوئی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے بھی بے عقل کہا جائے گا. اس لیے قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہے انہیں اگر کوئی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے، عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم نے مردے کو دفن کر دیا 6 فٹ کی قبر میں، لمبائی میں بھی 6 فٹ، اونچائی میں 3-4 فٹ، اس میں دفن کر دیا. اب حدیثوں میں آتا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، اب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ علم ہمیں وحی سے حاصل ہوا ہے اس لیے یہ علم عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا، عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. وہاں کیا کہنا پڑے گا؟ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر لی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی شانہ نے جو کہا ہے صدق اللہ وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا. جو حضرات قرآن مجید کی آیات کو اور احادیث شریفہ کو اپنی عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش میں لگے وہ گمراہ فرقوں کے اور باطل فرقوں کے بانی ہو گئے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ آخری کتاب میں، کتاب الرد علی الجہمیہ میں، ایسی ہی باطل جماعتوں پر رد فرما رہے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے جہمیہ، اور وغیرہم کہہ کر کے اشارہ کیا جہمیہ کے علاوہ دوسری جماعتوں کی طرف. اب ہمارے مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں انہیں ہمیشہ یہ اعتراض رہتا ہے کہ دنیا میں مرجیا ہے نہیں، اور آپ مرجیا کا مذہب بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کے خلاف سارے دلائل قائم کر رہے ہیں. معتزلہ ہے نہیں دنیا میں، جہمیہ ہے نہیں، خوارج ہے نہیں، یہ عام اعتراض ہے طلبہ کو. ہوتا ہے ایسا طلبہ کو کہ یہ جماعتیں ہیں نہیں. جب یہ جماعتیں ہیں نہیں, یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں تھیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس کی ضرورت پڑی. اور اس سے میرے بھائیوں مجھے انکار نہیں ہے کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے دور کے جتنے فتنے ہیں اور ہمارے دور کی جو ضرورتیں ہیں اور ہمارے دور کی جو مشکلات ہیں, حضرات علماء کرام کو قرآن مجید اور احادیث شریفہ پر غور و فکر کر کے امت کی ان مسائل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرنی چاہیے. اس کا کوئی انکار نہیں. اگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہمارے دور میں ہوتے اور ہمارے دور میں کتاب تصنیف فرماتے تو کتاب کی یہ شکل میرا خیال ہے کہ نہ ہوتی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس وقت کے مسائل, اس وقت جن اعتراضات کی یلغار ہے اسلام کے اوپر, ان اعتراضات کو اپنی کتاب کا حصہ بناتے اور ترجمۃ الباب میں ان اعتراضات کو لا کر ان کا جواب دیتے, نیچے بطور دلائل کی حدیثوں کا ذکر فرماتے. اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمہ اللہ تعالی نے ترجمان السنہ لکھ کر اس سنت کو جاری بھی فرمایا ہے. ترجمان السنہ میں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ حدیث اور قرآن کو سامنے رکھ کر حضرت کے زمانے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو اٹھایا ہے حضرت نے, اور قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے. یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. اور جو بصیرت رکھنے والے ارباب علم و فضل حضرات ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, تو کرنا چاہیے. مگر میں اپنے طلباء سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جہمیہ دنیا میں موجود نہیں ہے, مان لیا, اور مرجیہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن مرجیہ اور جہمیہ اور معتزلہ کے جو عقائد ہیں ان عقائد کے حاملین آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اعتراضات کو سمجھا جائے اور ان کے اعتراضات کو سمجھ کر ان کے جوابات بھی دیے جائیں. تو صرف اسی پر اکتفا کر لیں یہ بھی صحیح نہیں, اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف دوسری طرف رخ کیا جائے یہ بھی صحیح نہیں. ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور متقدمین اور متاخرین کے علمی ذخیروں کا مطالعہ کر کے موجودہ زمانے میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی اس طرح رہنمائی کرے کہ اس وقت کے مسائل سے الجھنے کے بجائے بچ کر وہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل کر اللہ کو راضی کر کے جنت میں پہنچ جائے. اور ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص زمانے کے لیے یا کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں اتاری گئی ہے, بلکہ دنیا کے ہر ہر خطے کے لیے اور قیامت تک کے لیے. تو دنیا کے ہر خطے میں قیامت تک جو بھی مسائل پیش آنے والے ہیں ان سب کا حل موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کریں. شارحین نے اپنے زمانے کے پیش نظر بہت اونچا کام کیا ماشاءاللہ, انہوں نے اپنے زمانے کے جتنے مسائل تھے ان سارے مسائل کا حل انہوں نے دیا امت کو. اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک تو علم میں گہرائی اور دوسری چیز جو ہے وہ امت کے حالات پر نظر. علم میں گہرائی, امت کے حالات پر نظر, یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے اور اس کے ساتھ پھر حسن نیت ہو, امت کی ہمدردی ہو, امت کی خیر خواہی ہو, امت کی غمخاری ہو, یہ تین چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو اس وقت بھی یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ارباب بصیرت کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم طالب علموں کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عقل پرست باطل فرقے کے باطل نظریے کی تردید فرمائی ہے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت بھی اجازت نہیں دیتا، میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے حضرات علماء کرام نے جو اصول مقرر کیے ہیں ان اصول کے تحت رہ کر کے ہمیں محنت کرنی چاہیے. قرآن عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیثیں عقل سے سمجھ میں نہیں آئیں گی. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیات تفسیر بنتی ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ تفسیر بنتی ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال تفسیر بنتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے مفسرین کے اقوال تفسیر بنتے ہیں، احادیث شریفہ کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ تفسیر بنتی ہیں، احادیث شریفہ کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال تفسیر بنتے ہیں، احادیث شریفہ کو سمجھنے کے لیے شارحین نے جو کچھ لکھا ہے، جو اس فن میں ماہر تھے ان کے اقوال اور ان کی تشریحات جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما بنتی ہیں. اس دائرے میں رہ کر کے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجمۃ الباب کے تحت جس مسئلے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ ہمارے اعمال کو تولیں گے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث لائے ہیں کہ کلیمتانے حبیبتانے الی الرحمن، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو بہت محبوب ہیں، رحمان تعالی کو محبوب ہیں. خفیفتانے علی اللسان، جو زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتانے فی المیزان، جو میزان میں بھاری ہیں، ترازو میں بھاری ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے ایسے ہیں جو نمبر ایک رحمان تعالی کو محبوب ہیں، نمبر دو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، تکلیف کچھ نہیں ہوتی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، اور میزان میں بڑے بھاری ہیں. تو میزان میں بھاری ہیں، اس سے پتا یہ چل گیا کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا. تبھی تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھاری ہوں گے میزان میں، اگر ہم جو کچھ بولتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں ان کو تولا نہ جائے گا. ایسا ہوتا کہ تولا نہیں جائے گا تو پھر میزان میں یہ دو جملے بھاری ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات ثابت کر دی اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق کہ قیامت کے دن میزان بھی ہوگی، میزان کے دو پلڑے ہوں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یوذو المیزان، میزان رکھی جائے گی، ولہ کفتان، اور اس کے لیے دو پلڑے ہوں گے. ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ لو وضعت فی احداہما السماوات والارض ومن فیہن لوسعتہن، ایک پلڑا اتنا بھاری ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ اس میں آسمان اور زمین اور دو کچھ آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے وہ سب کچھ رکھ دیا جاوے پھر بھی اس میں جگہ باقی رہے گی. اللہ اکبر، اتنا بڑا، اتنا بڑا. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کریم کتنے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں یا میری بندیوں میں سے کوئی ایک مرتبہ الحمدللہ کہے، ایک مرتبہ الحمدللہ. چار رکعت نمازیں تو بہت بڑی چیز ہے، دو رکعت نمازیں تو بہت بڑی چیز، صرف کوئی الحمدللہ کہے. الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. یہ میزان، میزان کتنی بڑی ہے میزان کی، اگر اس میں آسمان اور زمین سب کچھ رکھ دیا جاوے پھر بھی جگہ باقی رہے گی. لیکن اللہ کریم کتنے ہیں، ہمارے اعمال کی اللہ کتنی قدر کرتے ہیں، ہماری عبادت کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی عبادتوں کی، جنہیں عبادت کہنا بھی صحیح نہیں، کتنی قدر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی ایک مرتبہ الحمدللہ کہے تو اتنا ثواب ملتا ہے کہ پورا میزان بھر جاتا ہے، پوری میزان بھر جاتی ہے، یعنی وہ پلڑا جو ہے وہ پورا بھر جاتا ہے، آسمان زمین جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ رکھ دو تو نہیں بھرتا، لیکن الحمدللہ کے ثواب سے وہ پلڑا بھر جائے گا۔ تو میرے بھائیو، چلتے پھرتے جتنی مرتبہ ہو سکے دن میں الحمدللہ کہا کرو، الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور اگر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر کہیں تو اور بڑھیا۔ چار، اس لیے کہ ان چار کلمات کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تاکہ آپ حضرات میں سے کسی کو میرے ساتھ بولنے کی توفیق مل جائے تو ہمارے میزان کے پلڑے ثوابوں سے بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ لَأَنْ أَقُولَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں، میں یہ کہوں، کیا میرا یہ کہنا، یہ بات کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، میرا میں یہ کہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی اللہ، واللہ تعالی شانہ کی نظر میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ یہ چار کلمات کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ ساری چیزیں جن پر سورج طلوع ہوا ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوا ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ احب الکلام الی اللہ اربعون، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کو چار جملے بہت محبوب ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک ایک پیغام پہنچا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب ہوئی کہ ہمارے اوپر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلام کہلوا رہے ہیں، اور وہ بھی سید المرسلین کے ذریعے، خلیل اللہ علیہ السلام کا سلام ہمیں پہنچ رہا ہے حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام ہم تک پہنچایا۔ اور اللہ تعالی کی شان کریمی کو دیکھیے میرے بھائیو، کہ زمانہ گزرتا چلا گیا، محدثین اس حدیث کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچاتے چلے گئے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ حدیث دنیا میں باقی رہے گی، تو دنیا میں آنے والے ہر زمانے کے مسلمانوں کو خلیل اللہ کا سلام پہنچا، خلیل اللہ کا سلام پہنچے۔ آج ہمیں کوئی آ کر کے یہ کہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اگر حضرت شیخ زندہ ہوتے تو ہم خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ اوہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سلام کہلوائے، اور ہم 25 آدمیوں کو کہتے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے مجھے سلام بھیجا۔ خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سلام بھیج رہے ہیں، اور پھر یہ پیغام بھیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کی امت کو یہ کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک بیرن لینڈ ہے، چٹیل میدان ہے، پلاٹ ہے صرف، اب اس پلاٹ میں کچھ بنائیں گے تو بنے گا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ ایک درخت لگا دیتے ہیں، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو دو درخت، تیسری مرتبہ پڑھتا ہے تو تین درخت، چوتھی مرتبہ پڑھتا ہے تو چار درخت۔ تو گارڈن جتنا بہتر، بڑا اور خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، محل تو خود بخود اس کی سائز کے مطابق بن جائے گا۔ گارڈن اگر بہت بڑا ہوگا تو محل بھی تو اس کے حساب سے بنے گا. تو اگر یہ چار کلمات پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر روزانہ اگر 100 مرتبہ ہم پڑھ لیں روزانہ تو 30 دن میں 3000 اور پورے سال میں 36000 36000 درخت لگ جائیں گے ایک سال میں. اب آپ حساب کر لیجئے 50-60 سال کی اگر زندگی مل گئی تو درخت کتنے ہوں گے, وہ گارڈن کتنا بڑا ہوگا, اور وہ درخت ابھی ہمارے دنیا والے نہیں, ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں اگر تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک 100 ایئرز تک تیز چلتا رہے آرام کیے بغیر تو 100 سال ختم ہو جائیں گے مگر وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. میرے بھائیو اللہ نے جنت بہت آسان بنائی ہے, بہت آسان بہت آسان. ہم نے جنت کو مشکل کر دیا ہے. آج یہ عزم لے کر کے اٹھو بخاری شریف کے اس مبارک جلسے کی برکت سے کہ آج سے ہم اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. اگر نافرمانی ہو جائے گی تو فوراً ہم توبہ کر دیں گے. نافرمانی نہ کرنا بس یہ ہے تقوی, نافرمانی نہ کرنا, ایسا کوئی کام نہ کریں ہم جس سے اللہ ناراض ہو, یہ ہے تقوی. اب تقوی ہو گیا, توبہ کر لی ہم نے کہ اب کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے, توبہ کر لی. اب جب تک ہم مسجد میں ہیں کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو ہم متقی ہیں الحمدللہ. باہر نکلے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم متقی ہیں, اور ادھر غلطی ہو گئی اب ہم متقی نہیں رہے. متقی نہیں رہے تو فوراً توبہ کر لو, توبہ کی پھر متقی ہو گئے, پھر توبہ ٹوٹی متقی نہیں رہے, توبہ کر لی پھر متقی ہو گئے. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بس اسی سائیکل کو پکڑ کے رکھو, ٹی ان ٹی, تقوی ان توبہ, تقوی ان توبہ. بس تقوی پر ہم رہے, توبہ کر لی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب تقوی پر رہو, تقوی پر رہو اور آگے چلتے رہو. جہاں پھسل گئے, برف باری ہوتی ہے تو پھسلتے ہیں نا راستے میں چلتے چلتے, تو پھسلنے والا پھسلنے کے بعد بیٹھا نہیں رہتا, وہ جلدی سے جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھسلیں گے ہم, میں بھی پھسلوں گا, آپ بھی پھسلیں گے. ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے, ہم معصوم نہیں ہے, لیکن میرے بھائیو یہ عزم رکھو کہ پھسلنا نہیں ہے, پھسلنا نہیں ہے, میں نہیں پھسلوں گا. لیکن اگر پھسل گئے تو پھسلنے کے بعد بیٹھا نہیں رہوں گا, فوراً اٹھ جاؤں گا. چاہے 100 مرتبہ پھسلے تو 100 مرتبہ کھڑے ہو جائیں گے, 1000 مرتبہ پھسلے تو 1000 مرتبہ کھڑے ہو جائیں گے, 1,00,000 مرتبہ پھسلے تو 1,00,000 مرتبہ کھڑے ہو جائیں گے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ, تو دیر نہ کر. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ, تو دیر نہ کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ایک آدمی گرتا ہے, دو پہلوان لڑتے ہیں آپس میں اور گرتا ہے تو وہ ریفری جو ہے وہ گنتا ہے, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 کی گنتی سے پہلے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, پھر لڑے دونوں اور پھر گرا, وہی گرا. اس طرح وہ 10 مرتبہ گرا, مگر 10 کے 10 مرتبہ 10 کی گنتی سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا, اور ادھر والا 1 مرتبہ گرا. یہ 1 مرتبہ گرا مگر 1 مرتبہ گرنے کے بعد وہ 10 کی گنتی سے پہلے کھڑا نہیں ہو سکا. وہ 10 مرتبہ گرنے والا چیمپئن سمجھا جائے گا. جو گرتا ہے اور گر کر سنبھل جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے, گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے, گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے. چاہے 100 مرتبہ, چاہے 1000 مرتبہ, چاہے 1,00,000 مرتبہ, یہ ہرا ہوا نہیں ہے, یہ گرا ہوا نہیں ہے, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. تو میرے بھائیو یہ عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہم بھی ٹی ان ٹی پر عمل کریں گے, تقوی ان توبہ, تقوی ان توبہ. اور اس کے ساتھ تقوی ان توبہ زندگی میں آئے اس کے لیے بری صحبت سے بچنا ہے, اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. کوشش کرو اس کی, اگر کوئی بری صحبت میں روزانہ 10 گھنٹے بیٹھتا ہے تو کوشش کرے گا تو 9 گھنٹے ہو جائیں گے, کوشش کرے گا تو پھر 8 گھنٹے ہو جائیں گے, لیکن اگر کوشش ہی نہیں کرے گا تو 10 کے 10 گھنٹے رہیں گے. اب یہ 9 گھنٹے ہو گئے, 1 گھنٹہ اچھی صحبت میں آ گیا, اس اچھی صحبت کا اثر پڑے گا وہ نو کے بجائے آٹھ ہو جائیں گے، اب یہ دو گھنٹے اچھی صحبت میں آ گیا، اس کا اثر پڑے گا تو آٹھ کے بجائے چھ گھنٹے ہو جائیں گے، ایسا گھٹتے 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 دینداری زندگی میں آ جائے گی. یہ شیطان نے ہمیں ایسا سمجھا رکھا ہے کہ دین بہت مشکل، اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل، جنت میں جانا بہت مشکل، بہت آسان میرے بھائیو. ہاں تقویٰ اور توبہ، تقویٰ اور توبہ کے لیے کیا کرو، بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت کو اختیار کرو. اس طرح مسجد میں آپ کے ائمہ دوسرے علماء کے یہاں پروگرام ہو، ایسی روحانی دینی مجلس میں آ جایا کرو، تعلیم میں بیٹھ جایا کرو. اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، اور اس کے ساتھ روزانہ ذکر کیا کرو. گزشتہ کل وہاں باٹلی میں کچھ نوجوانوں کے ساتھ میں بیٹھا تو میں نے ان سے کہا کہ روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو، اور سو مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھا کرو، اور روزانہ سو مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو. اور میں نے کہا کہ اگر لیزی ہے کوئی اور بہت مشکل لگتا ہے یہ، کوشش کرو سو، تو سو نہیں تو پچاس پچاس مرتبہ، اور یہ نہیں تو پھر پچیس پچیس مرتبہ، اور یہ بھی نہیں تو پھر گیارہ گیارہ مرتبہ، اور یہ بھی نہیں تو پھر تین تین مرتبہ. اور میں نے کہا تین تین مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو ایک ایک مرتبہ، مگر وعدہ مجھ سے کرو گے روزانہ کرو گے. تو آپ حضرت بھی یہاں سے یہ تحیہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ روزانہ یہ تیسرا کلمہ بھی ہم سو مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھنے کا شوق ہو تو بہت اچھا، اور یہ تیسرا کلمہ آسانی سے پڑھنے کا. میں نے بہت نوجوانوں نے جب مجھے کہا کہ تیسرا کلمہ بہت لمبا ہے، استغفار تو بہت آسان تو نے بتا دیا، شارٹ استغفر اللہ، اور درود شریف بھی تو نے شارٹ بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیسرا کلمہ ذرا مشکل نوجوانوں کے لیے جو دینی ذہن کے نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اسے بھی ہم شارٹ کر دیتے ہیں، سو مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، اور سو مرتبہ پڑھو الحمدللہ، اور سو مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور سو مرتبہ پڑھو اللہ اکبر. ہے اتنا ہی مگر آپ کو آسان لگے گا. تو انہوں نے یہ کر کے دکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب آسان ہو گیا. سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، سو مرتبہ استغفار پڑھو، سو مرتبہ درود پاک پڑھو، اور سو مرتبہ یہ کلمہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ میزان میں بھاری ہے، تو میزان میں بھاری تبھی ہے جب ان کو تولا جائے گا، تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. اب اس حدیث کے بارے میں ایک سوال میں قائم کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں نشست کو. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو یہ چار کلمے کیوں بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس ترتیب سے بھی آپ پڑھو کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، جس ترتیب سے آپ پڑھنا چاہیے، یہ چار کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ کیوں اللہ تعالی شانہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، یہ دنیا و ما فیہا سے کیوں بہتر ہے، اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں چھپا ہوا ہے. اسی لیے اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان تعالی کو بہت محبوب ہے یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا دوسرا ورژن ہے. یہ کیوں بہت محبوب ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مقامات الوہیت چار ہیں، یہ سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں الوہیت کے چار مقامات ہیں، چار سٹیجز ہیں. چار سٹیجز سے ایک آدمی اللہ کو پہچانتا ہے. پہلی سٹیج ہے مقام تنزیہ، مقام تنزیہ سٹیج، تنزیہ کا سٹیج. تنزیہ کس کو کہتے ہیں؟ تنزیہ کا معنی یہ کہ کسی چیز کا ہر چھوٹے بڑے عیب سے پاک ہونا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، پاک ہے وہ بالکل.
عیب سے پاک. اب ایک شخص کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ تمام عیب سے پاک ہے، کیا مطلب؟ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ بخیل نہیں ہے، یہ ظالم نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ زانی نہیں ہے، یہ شرابی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک. لیکن کسی کے بارے میں آپ نے اگر اپنے والد کی یہ تعریف کی کہ میرے والد کنجوس بالکل نہیں ہے، تو یہ تعریف مکمل نہیں ہوئی. بھئی کنجوس نہیں ہے، سخی ہے یا نہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنجوس بھی نہیں ہے مگر سخی بھی نہیں ہے. تو آپ جب یہ کہیں کہ میرے والد کنجوس، کنجوس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت بڑے دل والے ہیں، اب جا کر کے تعریف مکمل ہو گئی. تو مقام تنزیح یہ پہلا سٹیج ہے. کسی کو معبود اس وقت بنایا جائے گا جب نمبر ایک اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہوگا، اور نمبر دو اس میں ہر قسم کے کمالات ہوں گے. عیب سے وہ بالکل پاک اور کمالات کا وہ سر چشمہ. تو پہلا مقام تنزیح، دوسرا مقام تنویح. اب آ رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ میں کس کو معبود بناؤں، کہ سب سے پہلا سٹیج یہ کہ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا، میں پتھر کو پوجنا چاہتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، میں سورج کو پوجنا چاہتا ہوں، میں کسی انسان کو معبود بنانا چاہتا ہوں. دنیا میں لوگ پتھروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لکڑیوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، سورج کی، چاند کی، انسانوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مقام ہے الوہیت کا، کسی کو معبود بنانے کا، وہ ہے مقام تنزیح، کہ ہر عیب سے پاک ہے یا نہیں. لا تاخذوه سنة ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. لا یذل ولا یشقا، لا یذل ولا ینسا، کبھی بھول چک نہیں ہوتی، کبھی راستے سے ہٹتا نہیں جب کوئی کام کرتا ہے. اذا اراد شيئا یقول له کن فیکون، کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں. مقام تنزیح. نمبر دو مقام تنویح. مقام تنویح یعنی وہ دوسرے ٹھیک ہے، عیوب سے تو پاک ہے لیکن اس میں کمالات کتنے ہیں، کچھ کمال ومال بھی ہے یا نہیں، عیب تو نہیں مگر کمال. تو مقام تنویح کمال ہیں کتنے ہیں، کہتے کہ یہ تو کمالات کا سر چشمہ ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالو، کمالات یہیں سے تو پھوٹتے ہیں، یہ کمالات کا سر چشمہ ہے، ہر کمال موجود اور اعلی درجے میں. اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا کہ تمام عیوب سے پاک نمبر ایک، اور نمبر دو مقام تنویح میں بھی ٹک مل گیا کہ ہر تمام کمالات کا سر چشمہ. اب نمبر تین، ان جیسا کوئی دوسرا تو نہیں، یہ تیسرا سوال، ایسا کوئی دوسرا تو نہیں. تو کہا تیسرا، اب چیک لسٹ میں تیسری بات کہ مقام تمجید، کہ نا ان جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، مقام تمجید، ان جیسا کوئی نہیں، تیسرا سٹیج. مقام تنزیح کے لیے تسبیح ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ پہلا ٹک مل گیا. اور تمام کمالات کا سر چشمہ مقام تنویح اس کے لیے ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ وہ تمام کمالات کا سر چشمہ ہے. مقام تمجید، ان جیسا کوئی ہے نہ، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا. اچھا تمام عیوب سے پاک، تمام کمالات کا سر چشمہ، اور ان جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر زبان بھی اختیار بولے گی لا الہ الا اللہ، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بس الوہیت کے آخری مقام پر پہنچ گیا، دل نے تصدیق کی، گواہی دے دی. تو سبحان اللہ مقام تنزیح، الحمدللہ مقام تنویح، اللہ اکبر مقام تمجید، اور لا الہ الا اللہ یہ ہے مقام توحید. اب توحید دل میں رچ بس گئی. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ ہو گئی مقام تنزیح، وبحمدہ یہ مقام تنویح، اور سبحان اللہ العظیم، اسبح اللہ تعالی عن النقائص کلہا علی حسب عظمتہ، تو اس میں بڑائی آ گئی اللہ تعالی کی، اللہ اکبر. اب جب تین چیزیں آ گئی تو دل تو خود بخود پکار کر کہے گا لا الہ الا اللہ، تو یہاں لا الہ الا اللہ آخر میں چھپا ہوا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، التزاماً اقتضاءً آخر میں لا الہ الا اللہ آ رہا ہے. یہ اس میں چونکہ الوہیت کے چاروں مقامات ہیں اس لیے اللہ تعالی شانہ کو یہ محبوب ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے لطیف طریقے سے اپنی کتاب کو لا الہ الا اللہ پر ختم کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں سبحان اللہ آ گیا، الحمدللہ آ گیا، اللہ اکبر آ گیا، اور اقتضا اب ماننا ہی پڑے گا کہ تمام عیوب سے پاک، تمام کمالات کا سرچشمہ اور ان جیسا دوسرا کوئی نہیں، تو خود بخود لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کتاب میں میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے گا تو جب اس کی کتاب زندگی ختم ہوگی تو جیسے میری کتاب لا الہ الا اللہ پر ختم ہو رہی ہے، اس کی کتاب زندگی بھی لا الہ الا اللہ پر ختم ہوگی، اور اس کے نام اعمال کو جب کھولا جائے گا قیامت کے دن اور ایک ایک چیز لکھی ہوئی پڑھی جائے گی تو وہ سب قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی، اور آخری چیز جو اس کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی فرشتوں نے، وہ کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عثمان صاحب نے واقعی اہل ننیٹن کو جو مبارکباد دی اس کے اہل ننیٹن مستحق ہیں۔ اگر ہم 1200-1300 سال پہلے دنیا میں ہوتے تو آج ہمیں پتا چلتا کہ ننیٹن میں اس جلسے میں آج کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ختم، بخاری شریف کا ختم، مسلم شریف کا ختم، ترمذی شریف کا ختم بس ایک رسمی چیز اور ایک برکت کی چیز اور دعا کی قبولیت کا موقع ہو گیا ہے، ورنہ ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں صرف ایک قصہ کہہ کر کے اس کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کروں کہ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی، یہ بچپن میں بہت بڑے محدث ہیں، یہ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی جب بچپن میں پڑھنے کے لیے گئے ایک استاد کے پاس، ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس، تو امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی خود یہ فرماتے ہیں کہ ان میں علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ 3 دن میں تھک گیا ان سے، اس لیے کہ جب بھی دیکھو پڑھنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹائے گی، استاد جی پڑھاؤ، میں چھٹی دے دوں کہ چلو کھانے کا وقت ہو گیا، پھر وہ دروازہ کھٹکھٹائے 1 گھنٹے کے بعد، تو کہا میں خود تھک گیا۔ اب اس زمانے کے محدثین تو طلبا کے لیے وقف ہو جاتے تھے، تو استاد جب تھک گئے تو طالب علم کیسا ہوگا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، مگر یہ طالب علم تھے اس وقت کی بات۔ امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اتنا تنگ آ گیا کہ میں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، اب اگر یہ طالب علم میرے گھر آ کر میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا، اتنا میں تنگ آ گیا۔ کہتے رات کو سو گیا، صبح ہوئی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں نے یوں کر کے دیکھا کہ کون ہے تو کوئی دوسرا تھا، تو میں نے دروازہ کھولا۔ یہ ان طالب علموں کو ہم بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ مکتب میں بھی جو بچے آتے ہیں نا ہم بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ اساتذہ جو مکتب میں پڑھاتے ہیں ہماری نظر میں یہ بہت گرے پڑے لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بیچاری قوم جو ہے وہ علماء کی ہے، حفاظ کی ہے، علم والوں کی ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں علم کی عظمت ہے، علماء کی عظمت ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے میرے بھائیوں۔ باہر سے کوئی آدمی آ جاوے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم تھوڑا دوڑ لیں، یہ کوئی علماء کی اور علم کی عظمت کی دلیل نہیں ہے، یہ علماء کی اور علم کی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا حضرت حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے ان کا زمانہ ہے، اور طالب علموں کو جمع کر کے حضرت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا، تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ طالب آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ صرف حضرت شیخ ال آپ اگر یہ کہیں کہ ہم تو بہت احترام کرتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا احترام ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا احترام آپ کے دلوں میں ان کے آپ کے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی شہرت کی وجہ سے ہے۔ آپ ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ان کی جوتیاں اس لیے سیدھی کرتے ہیں، ان کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی نظروں میں آوے کہ یہ شیخ الہند کا شاگرد ہے، شیخ الہند کا خادم ہے۔ اگر استاد ہونے کی حیثیت سے شیخ الہند کا احترام ہوتا تو تمہیں نہ ہوا سر پڑھانے والے استاد کا اتنا ہی احترام کرتے؟ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں علماء کا احترام ہوتا تو ہم انڈیا، پاکستان، کسی دوسرے شہر سے آنے والے عالم کا صرف احترام نہ کرتے، ہماری بستی میں رہنے والے چھوٹے سے چھوٹے عالم کا بھی، عالم کا بھی، اس کے چہرے کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، وہ جو کچھ ہے اس کی وجہ سے نہیں، اس کے سینے میں جو کچھ ہے اس کی وجہ سے ہم ضرور احترام کرتے. اور اس میں میرے بھائیو علماء کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا خود کا فائدہ ہے. میں سب کو کہا کرتا ہوں کہ اندر سے میں خالی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی ہے، دعا فرمائی کہ یہ ستاری باقی رہے، مگر ظاہر میں جو کچھ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ہے اس کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب، یا یوں سمجھو کہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ علماء کا اپنے دل میں احترام رکھتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو علماء کا احترام ان کے یہاں تھا. اس وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے آج اولاد کو اس کی برکت سے نوازا اور لوگوں کی نظروں میں ایسا بنا دیا کہ بھئی ان کا بھی علم سے کچھ تعلق ہے، دین سے تعلق ہے. تو وہ ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا کہ نہ، میں تو اب نہیں کھولوں گا دروازہ. کا دروازہ دکھا تو کوئی اور تھا، میں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو جو آیا تھا لڑکا اس نے کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا میں نے رات کو خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم ابو عبداللہ الفراوی کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ قدیم بلدکم رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی فلا تمل عنہ. تمہارے شہر میں ایک شام سے ایک شخص آیا ہوا ہے، گندم گوں اس کا رنگ ہے اور وہ میری حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس پر اپنا دروازہ بند مت کرنا. یہ ہے طالب علم کا مقام کہ ایک استاد جب فیصلہ کرتا ہے اور وہ بھی بہت بڑے بزرگ محدث کہ میں اس کو کل سے نہیں پڑھاؤں گا، وہ خبر وہاں پہنچائی جاتی ہے اور وہاں سے پیغام آتا ہے کہ نا یہ میری حدیث کو طلب کر رہا ہے، اس کے لیے دروازہ بند مت کرو. تو جو راوی ہے واقعہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب طلبہ کو حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو ایسا کہتے تھے کہ بس کرو اب بھائی، بس کرو. لیکن جب ابن عساکر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اس وقت تک پڑھاتے رہتے تھے جب تک ابن عساکر خود نہ یہ کہتے تھے کہ استاد جی اب بس کرو، اس لیے کہ وہاں سے حکم آیا تھا. اس لیے واقعی آج کا یہ دن اہل ننیٹن کے لیے بہت مبارک ہے. میں طلبہ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، میری طالبات بیٹیوں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جو علم اللہ تعالی شانہ نے آپ کو دیا ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہمارے یہاں مدارس میں جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو یہ ختم نہیں ہوتا علم، نہیں ابھی یہ شروع ہوا، اب یہ شروع ہوا، اب تو طالب علم حقیقت میں بنے. خوب مطالعہ کرو، مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو آراستہ کرو اس سے، اور پوری امت تک یہ علم کیسے پہنچے اس کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ شانہ آپ حضرات کو، آپ کے والدین کے لیے، بیٹیوں کو بھی ان کے والدین کے لیے، آپ کے سب اساتذہ کے لیے اور پوری اس پورے مجمع کے لیے، پوری بستی کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى،
وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا معاملہ فرما. عفو عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. سیئات کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. الہ العالمین ہمارے جسم کا عضو عضو بال بال الہ العالمین تیرا مجرم ہے. یا ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین آج اس ختم بخاری شریف کی مجلس میں ہم تیری بارگاہ میں پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرنے کا تجھ سے عزم کرتے ہیں. الہ العالمین تو ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما. الہ العالمین ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین تیرے حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہوں سے حفاظت فرما. تیرے بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہوں سے حفاظت فرما. آنکھوں کے گناہوں سے کانوں کے گناہوں سے زبان کے گناہوں سے حفاظت فرما. اے رب الرحیمین ہر گناہ سے بچا لے ہر گناہ سے بچا لے ہر گناہ سے بچا لے. تجھے ناراض کرنے والی ہر نقل و حرکت سے بچا لے. یا ارحم الراحمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین اولیاء کاملین صالحین کا تجربہ ہے کہ جب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے اور اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. الہ العالمین اس مبارک مجلس میں کی جانے والی اس دعا کو الہ العالمین امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے وسیلے سے اور الہ العالمین ان کی پوری سند کے وسیلے سے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر الہ العالمین ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے اپنی رضا عطا فرما دے. الہ العالمین دائمی رضا کا فیصلہ فرما دے دائمی سعادت کا فیصلہ فرما دائمی عزت کا فیصلہ فرما. الہ العالمین دائمی حسن خاتمہ کا فیصلہ فرما دائمی توبہ کا فیصلہ فرما. اے ارحم الراحمین ہمارا تزکیہ فرما دے ظاہر اور باطن کو درست فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمارے اعمال کو درست فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے ہمیں صراط مستقیم پر جمع دے. الہ العالمین دوسروں کو چلانے والا جمانے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما. الہ العالمین دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے دنوں کو اپنی محبت سے منور فرما اپنی معرفت سے منور فرما اپنے قرب خاص سے منور فرما. الہ العالمین اپنی معرفت سے منور فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے منور فرما اپنی یاد سے منور فرما ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر و تازہ فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اعتراف ہے کہ یہ یہ سب ہمارا کیا کرایا ہوا ہے. الہ العالمین تجھ سے ہم کٹ گئے, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کٹ گئے. الہ العالمین انسانوں کی خیر خواہی غم خاری ہمدردی سے رٹ گئے. الہ العالمین آپس کے اتفاق اور اتحاد کو ہم نے پسے پچھ ڈال دیا. الہ العالمین ہم افتراق و انتشار کے شکار ہو گئے. الہ العالمین بجائے ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنے کے ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں پڑ گئے. الہ العالمین یہ سب ہمارا کیا کرایا ہوا ہے. الہ العالمین انہی نحوستوں کی وجہ سے الہ العالمین مسلمان پوری دنیا میں پٹ رہا ہے. الہ العالمین مسلم ممالک میں چاروں طرف سے بمباری ہو رہی ہے. الہ العالمین وہاں کے مسلمانوں کا چین سکون لٹ گیا ہے. الہ العالمین سینکڑوں اپنے گھروں سے دور دوسرے ملکوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں تیرے آسمان کی چھت کے نیچے تیرے رحم و کرم پہ پڑے ہوئے ہیں. یا رب الراحمین ہمیں معاف فرما دے, امت مسلمہ کو معاف فرما دے. الہ العالمین امت مسلمہ کی زب و حالی پہ رحم فرما. الہ العالمین تو ہی ہمارا آسرا ہے, تو ہی ہمارا ماوا اور ملجا ہے. الہ العالمین تیرے سوا ہمارا اس وقت پوری دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. الہ العالمین غیر تو غیر, کوئی مسلم بھی مسلم کا پرسان حال نہیں ہے. یا رب الراحمین تو ہی ہمارا ماوا اور ملجا ہے. الہ العالمین دستگیری فرما. اے اللہ اس روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ فرما, ظالموں کا خاتمہ فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما, دہشت گردوں کا خاتمہ فرما. دہشت گردی ظلم کے خاتمے کے لیے اور امن کے عام ہونے کے لیے جن اسباب کا الہ العالمین تجھے انتظار ہے ان اسباب کو تو خود مہیا فرما. الہ العالمین یہ امت تو دین سے بہت دور جا چکی ہے, اپنی حقیقت سے بہت دور جا چکی ہے. الہ العالمین تو ہی اپنے خزانے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما کہ پورے عالم میں امن عام ہو جائے. الہ العالمین مدد فرما, الہ العالمین مدد فرما, الہ العالمین مدد فرما. مسلمانوں کو الہ العالمین خواب غفلت سے بیدار فرما. الہ العالمین ان کے دلوں کو جوڑ دے, مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے, ان پر حق پر مجتمع فرما دے, حق پر مجتمع فرما دے, ایک اور نیک بنا دے, شیر و شکر بنا دے, ایک دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے, ایک دوسرے کے غم کو دیکھ کر غمی محسوس کرنے والا بنا دے. الہ العالمین سب کو ایک بنا دے, ہم سب کو ایک بنا دے. الہ العالمین چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رنجشیں ہو جاتی ہے, دنیا بھر وہ رنجشیں رہتی ہے. الہ العالمین بجائے ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسرے کی کمی کو دیکھنے کے ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنے والا بنا دے. یا رب الرحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما پورے عالم پر. الہ العالمین برکتوں کا نزول فرما, رحمتوں کا نزول فرما, اپنی نصرت کے دروازے کھول دے. الہ العالمین اپنی مغفرت کے دروازے کھول دے. یا رب الرحمین جن بچیوں نے آج الہ العالمین یہ 7 سالہ نصاب کا اختتام کیا ہے انہیں بے انتہا قبول فرما, ان کو علماء ربانی جن میں شامل فرما. الہ العالمین انہیں علم کے ساتھ لگاؤ نصیب فرما, اس علم پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین پوری امت تک اس علم کو پہنچانے والا بنا دے. الہ العالمین ان بچوں کے ماں باپ کو الہ العالمین جزائے خیر عطا فرما, ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ان بچوں کو ماں باپ کے لیے, اساتذہ کے لیے, الہ العالمین پوری بستی کے لیے, ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا, صدقہ جاریہ بنا. یا رب الرحمین فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین شرور سے ان کی حفاظت فرما. یا رب الرحمین مولانا یونس صاحب کے مدرسے میں خوب خیر و برکت پیدا فرما, ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں, ان کے خلوص میں برکت پیدا فرما, ان کے اساتذہ کے علوم میں, خلوص میں, فیوز میں برکت پیدا فرما. فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما، شر فتنے سے بچا لے اے ارحم الراحمین، خیرات برکات سے مالا مال فرما اے ارحم الراحمین، ہماری اس مسجد کے تحت چلنے والے مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، اس ننیٹن شہر میں جتنے مکاتب مدارس چل رہے ہیں، جتنی تو اور تنظیم دین کا کام کر رہی ہے، دین کے جس جس لائن سے کام ہو رہے ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما، سب علماء سب اساتذہ کے علوم میں فیوز میں خلوص میں برکت پیدا فرما، جماعت و جمعیتوں کو برکت نصیب فرما اے ارحمین، سب کو آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا معاون بنا دے، ایک دوسرے کا رفیق بنا دے اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں قبولیت سے سرفراز فرما، قبولیت سے سرفراز فرما الہ العالمین، دور دور سے بہت سارے حضرات آج کے اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں، الہ العالمین وہ صرف تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ماؤں اور بہنوں کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب، محبین، محسنین، متعلقین، الہ العالمین پوری امت کے جماعت تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، بے روزگاروں کی روزی میں وسعت والی برکت والی وسعت والی برکت والی انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے مکانات نصیب فرما، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں باعزت رہائی نصیب فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما اے ارحم الراحمین، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان ساری شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ